کتاب العلم. اب ذرا نسخے سمجھ لیں. بعض نسخوں کے اندر کتاب العلم پہلے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں ہے. ہمارے سامنے متداول نسخوں میں یہی ترتیب ہے, جبکہ بعض نسخوں کے اندر ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہیں اور کتاب العلم بعد کے اندر ہے. بعض نسخوں میں ایسی ترتیب ہے, اس پر کچھ باتیں وہاں کتاب الایمان کے شروع میں بتلائی گئی تھی. حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرات متقدمین رحمہم اللہ تعالی ان کا طرز کیا تھا کہ وہ ہر کتاب کی الگ الگ کاپی بناتے تھے. چونکہ آج کی طرح نوٹ بک اور آج کی طرح کاغذ قلم وغیرہ کی بھرمار اس دور کے اندر نہیں تھی, تو کہا کہ مثال کے طور پر بدول وحی تو اس کی ایک کاپی بنائی, پھر کتاب الایمان اس کی ایک کاپی بنائی, پھر کتاب العلم اس کی ایک کاپی بنائی. تو لگتا ایسا ہے کہ سلف صالحین کے یہاں ہر کتاب کے لیے الگ الگ کاپی کا نظام ہوا. اب جب ہر کتاب کے لیے الگ الگ کاپی کا نظام ہو تو پھر الگ الگ کاپی کے شروع میں وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیتے تھے تاکہ ہر کاپی میں ہر کتاب کو اللہ کے مبارک نام سے شروع کیا جا سکے. اسی لیے لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھی ہوئی ہے. سابقہ کے ساتھ ربط, کتاب الایمان کے ساتھ ربط کس طریقے سے ہوگا؟ ایک انسان سب سے پہلے نمبر پر مکلف ہے ایمان لانے کا, سب سے اول مکلف ہے کہ وہ ایمان لائے. اول فریضہ ہے ایمان, اور ایمان لانے کے بعد اہم ترین فریضہ ہے حصول علم. ایمان کے بعد اہم ترین فریضہ ہے حصول علم. کیوں اہم ترین فریضہ حصول علم؟ اسی لیے کہ جو آدمی ایمان لائے گا اس کو دینی فرائض انجام دینے ہیں, واجبات انجام دینے ہیں. اب یہ فرائض اور واجبات انجام دینے کے لیے علم ضروری. علم ہوگا تو کیا فرض ہے کیا واجب ہے وہ اس کو پتہ چلے گا اور پھر اس کو انجام دے گا. اگر علم ہی نہیں ہے کیا فرض ہے کیا واجب ہے تو پھر کیسے جو ہے وہ فرائض اور واجبات کو انجام دے گا. اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا نہایت ضروری ہے, اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حرام کا علم ہونا ضروری. اگر علم نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا کیسے؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ایمان لانے کے بعد اہم ترین فریضہ ہے حصول علم. کیوں حصول علم اہم ترین فریضہ ہے؟ ایمان تقاضا کرتا ہے فرائض واجبات کو ادا کرنے کا, ایمان تقاضا کرتا ہے حرام سے بچنے کا, اور ان تمام کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے علم بھی اہم ترین فریضہ ہو گیا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کو ذکر کرنے کے بعد کتاب العلم کو ذکر کر رہے ہیں. دوسرا ربط ہے کتاب الایمان کے اندر. آپ نے دیکھ لیا کہ ایمان کے ساتھ ایمانیات کا بیان بھی آیا, صرف ایمان کا بیان نہیں تھا ایمانیات کا بیان بھی تھا. اب ایمانیات کے اوپر عمل کب کرے گا آدمی؟ جب علم ہوگا تو عمل کرے گا, علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ تو ایمانیات اور ایمانیات کا علم جب آدمی کو ہوگا تو آدمی عمل کرے گا, ورنہ عمل کیسے کرے گا. اس لیے کتاب الایمان کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم کو یہاں پر ذکر فرمایا. پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کتاب العلم کو دوسری تمام کتابوں پر کیوں مقدم کیا؟ تو کہا کہ آگے تمام کی تمام کتابیں جو لا رہے ختم وہ ہیں اعمال کے قبیل سے, وہ سب ہیں اعمال, اور اعمال کو صحیح کرنے کے لیے صحیح علم ضروری. آگے جتنی بھی کتابیں آ رہی ہیں, طہارت کے متعلق ہو, نماز کے متعلق ہو, معاملات مساکات مزارات کے متعلق ہو, سب کا تعلق ہے عمل کے ساتھ. اور آدمی عمل کب صحیح کرے گا؟ جب اس کا علم صحیح ہوگا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کو لائے تاکہ جو ہے صحیح علم کے ذریعے سے آدمی صحیح طور پر عمل کرنے والا بن جاوے. تو ان کی ترتیب بڑی حسین ترتیب ہے, بڑی عمدہ اور بڑی بہترین ترتیب ہے جو انہوں نے اپنائی, کہ شروع میں بدء الوحی لائے, چونکہ وہ مبدء المبدا ہے, تمام چیزوں کا منبع ہے. پھر اس کے بعد ایمان لائے, چونکہ انسان سب سے پہلے ایمان کا مکلف ہوتا ہے, اور اس کے بعد کتاب العلم لائے تاکہ ایمانیات کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے, اور جو ہے شریعت کا صحیح علم حاصل کر کے اس کے مطابق جو ہے عمل کرے. اب علم کی تعریف کیا؟ تو علم کی تعریف کے سلسلے کے اندر اتنی بنیادی بات یاد رکھو کہ اجلل بدیہیات ہے, یعنی علم کی تعریف جو ہے نا بدیہی چیزوں میں بھی سب سے زیادہ جلی اور ظاہر ہے, لہذا اس کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ ایک بہترین قول ہے, بہت پیارا بہت اچھا قول ہے کہ بھائی علم کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ اجلل بدیہیات ہے, یعنی بدیہی چیزوں میں بھی سب سے زیادہ ظاہر. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی سورج کی کوئی آدمی تعارف کرائے تو کہ بھائی آفتاب آمد دلیل آفتاب, سورج کا آنا یہی سورج کا تعارف ہے, اب اس کے تعارف کی کیا ضرورت؟ تو کہ بھائی علم ایسی بدیہی چیز ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی اور تعریف کی ضرورت نہیں, اگرچہ بعض حضرات نے اس کی تعریفیں کی ہے. اور ایک تعریف آپ نے تیسیر المنطق نام کی ایک کتاب پڑھی ہوگی کسی زمانے میں, اس کے اندر بھی پڑھی ہوگی کہ علم اس کو اس کو اس کو اس کو کہتے ہیں. بہرحال یہ سب منطقی تعریفات کے چکر میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نمبر دو, بعض حضرات نے علم کی تعبیر بہت عمدہ کی ہے کہ علم ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں ودیت فرماتے ہیں. علم ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں ودیت فرماتے ہیں. نمبر تین, علم ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے جہالت کی ظلمات اور تاریکیاں دور ہوتی ہے. علم نور ہے جس کے ذریعے سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہے, چھٹ جاتی ہے جہالت کی تاریکیاں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ ہے من الظلمات الی النور. اب علم کی بہت ساری تقسیمیں کی گئی ہیں الگ الگ اعتبار سے, کئی تقسیمیں ہیں. نمبر ایک, علم حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ علم حقیقی تو علم حقیقی وہ ہیں جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، اس کو کہا جائے گا علم حقیقی. اور حدیث شریف آپ نے پڑھی ہے مشکات شریف میں کہ جس کے اندر علم حقیقی کے تین شعبے بتلائے گئے، نمبر ایک قرآن مجید کی آیت محکمہ، یہ ہے علم حقیقی، نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت، اور نمبر تین فریضۃ عادلۃ. یہ تین چیزیں علم حقیقی کہلاتی ہیں. یہ تین چیزیں علم حقیقی میں آتی ہیں، قرآن کی آیت محکمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت، فریضۃ عادلہ. یہ تین چیزوں کو علم حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو علم حقیقی وہ ہیں جو انسان کی آخرت کے لیے مفید ہو. اب علم کے دو درجات ہیں حکم کے اعتبار سے، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ. فرض عین اور فرض کفایہ، انسان اپنی زندگی اسلام کے مطابق بنا سکے اتنا علم فرض عین ہے. انسان اپنی زندگی اسلام کے مطابق بنا سکے اتنا علم کیا ہوگا؟ فرض عین کے درجے کے اندر ہوگا. اور اسی کو کہتے ہیں عقائد ہے، طہارت ہے، عبادات ہے، ان چیزوں کا بنیادی علم آدمی حاصل کر لے. اور یہ بنیادی علم بہترین مکتب کے ذریعے سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر فریضہ ہے وہ. تو یہ ہے فرض عین کا درجہ. اور پورا علم دین یہ فرض کفایہ ہے، پورا علم دین فرض کفایہ ہے. اور اسی کو قرآن کی آیت میں فرمایا گیا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. تو ہے فرض کفایہ کا درجہ کہ پورے دین کا آدمی علم حاصل کر لیوے. اب یہاں رک کر کے ایک دوسری بات سمجھو کہ بہت ساری چیزیں جس کو اس وقت ہم دنیاوی علم کہتے ہیں، دنیاوی علم، وہ بھی فرض کفایہ کے درجے کے اندر ہے. بہت سارے کہلائے جانے والے دنیاوی علوم وہ بھی فرض کفایہ کے درجے کے اندر ہے. مثلا کھانا پکانا، اس لیے کہ اگر کھانے پکانے کا علم کسی کو نہیں ہوگا تو سب بھوکے مریں گے. ہم انسان ہیں، ہم ایسے تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے پیاز اٹھائی، ڈائریکٹ ٹماٹر اٹھائے، ڈائریکٹ گاجر مولی اٹھائی اور اسی سے پیٹ بھر لے وے، ایسا تو ہوگا نہیں. گائے پکڑی اور ڈائریکٹ ڈافے مار کے کھانا چالو کر دے وے، بکرا پکڑا اور ڈائریکٹ کھانا چالو کر دے وے کوئی آدمی، مرغی لی اور ڈائریکٹ کھانا چالو کر دیا. تو کھانے پکانے کے علم کو فرض کفایہ کے اندر بتلایا گیا ہے. اسی طریقے سے علاج معالجہ، اس لیے کہ آدمی بیمار پڑے گا، چلو کورونا نہیں ہوا لیکن بیمار ہوا تو علاج کی تو ضرورت پڑے گی، تو بھی فرض کفایہ کے درجے کے اندر ہے. کپڑے سینا، اس لیے کہ کسی کو کپڑے سینا نہیں آتا ہوگا تو لوگ پھر پہنیں گے کیا، کیسے کپڑے بنائیں، کیا پہنیں گے ہم؟ وہ تو ہے نہیں کہ پتے باندھ لے ہوئے متفقہ یکسفانی علیہما میوں ورق الجنہ پر ہم عمل کرنے جاوے. اسی لیے کپڑے سینے کا، کپڑے بنانے کا علم، یہ بھی فرض کفایہ کے اندر آتا ہے. غرض یہ کہ انسان کی دنیاوی زندگی جن علوم پر موقوف ہے اس کو کہا جاتا ہے دنیاوی علوم. دنیاوی زندگی جن چیزوں کے اوپر، جس علم کے اوپر موقوف ہے اس کا نام رکھا جائے گا دنیاوی علوم. اور اس میں بھی جو دنیاوی زندگی خیریت سے گزارنے کے لیے جس کا جاننا ضروری ہے وہ سب کیا کہے جائیں گے؟ فرض کفایہ کہے جائیں گے. اب بعضوں کے ذہن کے اندر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بتلایا گیا کہ کل شریعت کا علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے اور بعض دنیاوی علوم بھی فرض کفایہ ہے، تو دونوں فرض کفایہ ہونے میں برابر برابر ہو گئے. سمجھ میں آیا سوال؟ کہ بھائی کل شریعت کا علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ اور دنیاوی بعض ضروری علوم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ، تو دونوں کا درجہ ایک ہو گیا. تو اس کا جواب سمجھو، کل شریعت کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن ایسا فرض کفایہ ہے جو حسن لذاتی ہی ہے. ایسا فرض کفایہ ہے حسن لذاتی ہی ہے، اور یہ دنیاوی بعض علوم جو فرض کفایہ کا درجہ رکھتے ہیں یہ حسن لغیرہی ہے، یہ حسن لغیرہی ہے. اور ہمیشہ حسن لذاتی ہی فضیلت کے اعتبار سے زیادہ افضل ہوا کرتے ہیں، زیادہ بہتر اور زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں. اسی لیے کہ ایک آدمی اگر کھانا پکانا نہیں جانتا ہے تو کیا ہوگا؟ کچا کھانا پڑے گا، اور کیا کرے گا؟ باقی یہ کہ شریعت کا علم نہیں ہوگا تو پھر جہنم کی دائمی سزا بھگتے گا، اور دائمی جہنم کی آگ میں جا کر کے وہ گرے گا. تو دونوں کی فرضیت کفایہ میں فرق ہے، یہ حسن لذاتی ہی ہے اور یہ حسن لغیرہی ہے. کہ کل شریعت کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن وہ حسن لذاتی ہی ہے کہ اس کی ذات میں حسن اور خوبی اور بلائی ہے. اور یہ جو دنیاوی بعض ضروری علوم کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، وہ حسن لغیرہی ہے، یعنی کہ اس کو انسان کو اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک ہو گیا علم حقیقی اور اس کے مقابلے میں ہو گیا علم غیر حقیقی، جس کو ہم دنیاوی علوم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. علم کی ایک اور تقسیم دیکھو، علم قصبی اور علم وہبی. علم قصبی اور علم وہبی. علم قصبی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو اس کا نام رکھا جائے گا علم قصبی. جو کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ علم قصبی. اور علم وہبی جو کسی بشر کے واسطے کے بغیر حاصل ہو اس کو علم وہبی کہا جاتا ہے. دیکھیے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق قرآن مجید کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. آپ کو تو کچھ لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، کیا مطلب؟ کسی بشر سے آپ نے دنیا میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. ولکن جعلناہ نورا، ڈائریکٹ اللہ نے بلا واسطہ علوم نور، نور علم کا نور آپ کو عطا فرما دیا. تو وہبی اور قصبی، قصبی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے واسطے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اور وہبی کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا کسی واسطے کے علم عطا فرماتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی امیین، کہ آپ کو امیوں کے مجمع کے اندر بھیجا گیا، اور درود جو پڑھا جاتا ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی امی کی صفت جو ہے آپ کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو یہ صفت محل مدح کے اندر ہے. امی والی صفت کس میں ہے؟ محل مدح کے اندر ہے، کیسے محل مدا کے اندر ہے؟ کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی بشر سے علم نہیں حاصل کیا، جنہوں نے دنیا میں کسی بشر سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا واسطہ بشر کے سیدھا نبی کو اپنے علوم سے مالا مال فرمایا. یہ ہے امی کی بہترین تعریف. امی کی جامع اور بہترین تعریف کیا؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی بشر کا محتاج علم میں نہیں بنایا کہ کسی بشر سے سیکھنا پڑے، کسی استاد سے سیکھنا پڑے، کسی سے علم حاصل کرنا پڑے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا واسطہ بشر کے اپنے خزانے غیب سے سیدھا نبی کو علم کی دولت سے نوازا. یہ ہے امی ہونے کا بہترین اور جامع مفہوم، اور یہ جو ہے محل مدح کے اندر ذکر کیا گیا. ایسے وہ بھی توجہ کی جاتی ہے کہ بھائی امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظاہری لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو علوم کی دولت سے نواز دیا. تو یہ دو قسم ہو جائے گی، علم وہابی اور علم تصوی. دیکھو یہاں رک کر ایک نقطے کی بات سمجھو، نبی اور غیر نبی میں بنیادی طور پر یہی فرق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں ظاہری کوئی استاذ نہیں ہوا کرتے، اور غیر نبی کو معلم کی ضرورت پڑتی ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا کے اندر کوئی ظاہری معلم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کوئی ہوتا بھی نہیں، اور غیر نبی کو ظاہری معلم کی ضرورت پڑتی ہے. تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا کے اندر کوئی ظاہری معلم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جبرائیل امین کو واسطہ بنا کر کے یا ملک کے واسطے کے بغیر ان کے دل میں بات القا فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم عطا فرمائے. اس لیے یہ جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوتے ہیں، مثلا مرزا جی اور جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت، تو ان لوگوں کے جھوٹے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، ان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی استاد تھا، اور نبی کا کوئی دنیا میں استاد ہوتا نہیں ہے. یہ ان کے کذب کی ایک بہت بڑی دلیل ہوا کرتی ہے. کذب مرزا کے جو دلائل دیے جاتے ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور مرزا نے خود اپنی سوانح کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے باپ نے مجھے بچپن کے اندر فارسی پڑھانے کے لیے ایک استاد رکھا، پھر ایک استاد اور رکھا، پھر ایک اور استاد، ایک شیعہ استاد بھی تھا میرا. اس طریقے کی باتیں خود اس نے لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ایک جھوٹے مدعیان نبوت کے لیے یہ بہت بڑی دلیل کہ صحیح نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاد معلم نہیں ہوتا، اور جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہے ان کے دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی استاد ہوا کرتے ہیں. تو علم کی اور قسم ہو گئی، علم قصبی اور علم وہبی.